بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قابل احترام دوستو اور بھائیو، ہمارے اسلاف میں، بزرگوں میں، اولیاء اللہ نے، اہل اللہ نے جو تعلیم دی ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ دنیا سے تعلق جوڑو اور اللہ سے تعلق جوڑو، خلق سے کٹنا، خالق سے ملنا. کہنے میں بات بہت چھوٹی ہے، سمجھنے میں بہت گہری ہے، اور ہمارے بے شمار مسائل کا حل اس میں چھپا ہوا ہے. ہماری ظاہری باطنی بہت سی بلکہ تمام ہی بیماریوں کا علاج اس میں، اپنے اندرون میں پائی جانے والی کوتاہیوں کا ازالہ اس میں چھپا ہوا. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے بندے، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تمام فکروں سے خالی کر دوں. ہمارے سارے مسائل کا حل ہے نا اس میں چھپا ہوا. اتنی فکریں اپنی دامنگیر ہیں، گھیری ہوئی ہیں، پریشان ہیں. اس کے علاج کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتلایا ہوا جو نسخہ ہے، اس سے زیادہ کارگر نسخہ تو کوئی اور نہیں ہو سکتا. دنیا کے پورے دانشور، پورے مفکر، پورے اہل عقل، پورے اہل علم جمع ہو جائیں تو ان سب کی رائےوں پر ہاری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر فکروں سے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینا. اب ہمارے لیے جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری کچھ خواہشیں ہیں، اور ہم کو جو فکر دامنگیر ہے وہ یہ ہے کہ میری خواہشیں کیسی پورے ہو سکتے. اپنے کو کچھ مسائل گھیرے ہوئے ہیں، جو فکر اپنے کو دامنگیر ہے وہ یہ ہے کہ میری فکروں کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے. اپنے کو کچھ تکالیف ہیں، مصائب ہیں، اس سے ہم چھٹکارا چاہتے ہیں تو یہ فکر دامنگیر ہے، کوششیں ہیں کہ کسی طریقے سے ان مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے. اب اس کے لیے تدبیر اپنے اپنے طرف سے کرتے چلے جا رہے ہیں. اپنے تدبیروں سے کام نہیں بنا تو الجھن بڑھتے چلے جا رہی، پریشانی ہوتے چلے جا رہی. جو کام بنیادی کرنے کا ہے وہ نہیں کر رہے. سارے مسائل کا حل جس اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے اپنا تعلق جوڑے رکھنے کا اہتمام نہ ہو، اس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں ہیں. ہر ایک نے اپنا اپنا ایک خاص مقصد بنا لیا کہ میرا یہ کام پورا ہو جائے، میرا وہ کام پورا ہو جائے. کاموں کے بننے کو اپنا مقصد بنا لیا، اور جو حقیقی مقصود ہے وہ نہیں ہے ذہن میں، دل میں، دماغ میں. لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے، مگر ہر ایک کے مقاصد الگ الگ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ابتدائی مرحلے میں جو اسباب دیے جاتے ہیں وہ اسباب جو ذہن میں نہیں ہیں. میرا مقصد یہ کہ وہ کام ہو جائے، میرا مقصد یہ کہ یہ کام ہو جائے، میرا مقصد یہ کہ یہ کام ہو جائے. ابھی لو اللہ سے لگی نہیں، تعلق اللہ سے قائم نہیں ہوا. جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ دیکھنے والا تم کو کیا کہنے لگے، مجنون کہنے لگے. اللہ کو اتنا یاد کر، کتنے غافل ہیں، اتنے غافل ہیں، اتنے غافل ہیں، اتنے غافل ہیں کہ اللہ بولتے وقت میں بھی اللہ کی طرف دھیان نہیں رہتے. بلا دیتی ہے. میری بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے لکھا ہے، سلسلہ ایک سلسلہ شہمیریا، اپنے سلسلے کی اکابر میں اوپر جا کے وہ اکابر میں مل جائے،
ان میں سے ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے میں پہلے مرحلے میں اللہ کو یاد کرنے میں حال ایسا ہو جانا چاہیے جیسے بچے کا حال ہوتا ہے. بچے کا حال کیسا رہتا ہے؟ نہیں صاحب, جس کام میں وہ لگ جاتا ہے, جس کھیل میں وہ لگ جاتا ہے, ایسا مشغول ہو جاتا ہے اس میں, بلائے وہ توجہ نہیں ہوتا, آواز دو جواب نہیں دیتا, آنے کو بلا رہے ہیں آتا نہیں, کھلانا چاہ رہے ہیں اس وقت پکڑنے جا رہے ہیں پکڑا نہیں جاتا. تو کچھ سوال کرو جواب نہیں دیتا, کام لگاؤ وہ کام نہ کرو. پتا نہیں ایسے بچے آپ لوگوں کے خاندان میں ہیں کہ نہیں, ہمارے خاندان میں تو ہیں. دیکھو ایسا لگ جاتا کہ ہم گھر کے لوگ بولتے کھیل کا دیوانہ ہے, دیکھو کھیل میں دیوانہ ہو گیا ہے نا, اور اس وقت میں بھی چل رہی ہے دیوانگی عمومی حیثیت سے. ابھی معلوم ہوا کہ صاحب یہ سڑکوں میں ذرا ٹریفک کم ہے, گئے کے واسطے کون ہی ایک درجن ڈیڑھ درجن لوگ بچے کھیل رہے ہیں. کہتے دو ملکوں کے کتنے بچے ہیں؟ ڈیڑھ درجن, زیادہ سے زیادہ دو درجن ہوں گے, انہوں کھیل رہے ہیں. کہتے لاکھوں کروڑوں کی آبادی مشغول ہے اس میں. کہتے ہیں کہ صاحب جس کو کسی چیز کا دھیان نہیں رہتا, صرف ایک ہی چیز کا دھیان کا, جیسے بچوں کی حالت رہتی. ہمارے اکابر نے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی یاد میں آدمی ایسا لگنا پہلے مرحلے میں. اور جب اللہ جل شانہ کو یاد کرتے کرتے اللہ کی یاد دل میں بیٹھ جائے, اللہ کے نام کی مٹھاس محسوس ہونے لگ جائے, اور ان کے یاد میں کیا اطمینان ہے, کیا سکون ہے, جب آدمی کو اس کا ہلکا سا احساس ہو جائے اور ان کے نام لینے میں کیسی لذت ہے, اگر اس کی ہلکی سی چاشنی لگ جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ جو گناہوں کی, نفسانی تقاضوں کی, کھانے پینے کی لذات کی, جو کچھ چاشنیاں رہتی نا, سب پھیکے ہو جاتی. اور لذات کے تو پیچھے پڑنا ہی نہیں ہے. تو جائز کام ہے, ضرورت کے کر لو, منع نہیں. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ہر کار جائز کر مگر لذات میں کھویا نہ جا, ہر کار جائز کر مگر لذات میں کھویا نہ جا, لذات کو مت یاد رکھ, اللہ بس باقی حوص. جو خواہشیں ہیں بس نفسانی خواہش. ہمارے بچے اشعار سناتے ہیں اپنے بزرگوں کے اور یوں کہتے ہیں کہ صاحب لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ ہو اللہ, وہ تو بہت شوق سے سنتے. اس کا کیا مطلب ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی میرا حال ویسا ہو جانا, لیٹا ہوا ہوں, بیٹھا ہوا ہوں, چل رہا ہوں, پھر رہا ہوں, ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ دل کا جو رخ ہے, دل کا جو منہ ہے, وہ مخلوق سے ہٹ کے خالق کی طرف ہو جانا, چیزوں سے ہٹ کے چیزوں کے خالق کی طرف ہونا. ایک ہے چیزیں اور ایک ہے چیزوں کا بنانے والا. اب ایک وہ ہے جو چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے, ایک وہ ہے جو چیزوں کے بنانے والے کی طرف متوجہ رہ رہا. ظاہر ہے کہ سمجھدار تو وہی ہے نا, چیزوں کے بنانے والے کی طرف متوجہ ہو. دیکھو اللہ پاک نے عقل مند کسے کہا, سمجھدار کسے فرمایا؟ لآیات لأولی الالباب, نشانیاں ہیں اولی الالباب کے واسطے, فہم اختلاف لیل و نہار میں اور تخلیق خلق سماوات و ارض میں, آسمانوں اور زمین کے بنانے میں, راتوں اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے واسطے, سمجھ والوں کے واسطے. کون ہے سمجھ والے عقل مند؟ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے, یعنی ہر حال میں. کہتے ہیں کہ جب تک کہ آدمی کا اس طریقے ادھر دھیان نہ ہو, اس وقت تک آگے کے جو منازل ہیں نا وہ طے ہے نہیں ہوتے ہیں, کھلتے ہی نہیں ہیں. بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو کچھ ہے شریعت ہے, طریقت کیا, شریعت ہے بس, طریقت کیا چیز. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب طریقت ہی جسل ہے, اور جب طریقت کے مرحلے میں آ جاتے ہیں تو پھر شریعت کی ضرورت نہیں رہتی. بعض لوگ ایسے, بعض لوگ یہ اصطلاحات کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ صاحب شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت کیا چیزیں ہیں یہ. بھائی اصل میں طریقت باطن ہے شریعت کا, طریقت شریعت کا باطن ہے, اور حقیقت طریقت کا باطن ہے, اور معرفت کا باطن, معرفت باطن ہے حقیقت کا. ایک ہی چیز کے اندرونی پہلو کا نام ہے. ہر چیز کے باہر کا پہلو بھی رہتا ہے, اندر کا گناہ بھی ہے تو کچھ ظاہر کے گناہ ہیں کچھ باطن کے, فواہش ہیں تو کچھ باہر کے فواہش ہیں کچھ اندر کے. وذروا ظاہر الاثم وباطنہ, ظاہری گناہ بھی چھوڑو باطنی گناہ بھی چھوڑو. دعا مانگتے ہیں اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, اللہ بے حیائی سے ہمیں محفوظ رکھیے, ظاہر کی بھی بے حیائیوں سے, باطن کی بھی بے حیائیوں سے. اور سمجھانے کے واسطے بولتے ہیں ہمارے بڑے لوگ, یہ جو بادام ہوتا نا شادیوں میں اچھالتے, اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہے نا. ظاہر اس کا چھلکا ہے موٹا سخت, باطن اس کے اندر کی گری ہے. پھر وہ جو اندر کا بیج ہے اس کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. پانی میں بھگائے تو اس کے اوپر کا پوست الگ نکل کے آ جاتا تھا, وہ اس کا ظاہر ہے. اس کے اندر کا جو سفید مغز ہے نا وہ اس کا باطن ہے. پھر اس کو بھی اگر آپ پیس دیے تو ایسی صورت میں اس کا ایک برادہ رہتا اور ایک اس کا پیور, اس کی روح رہتی ہے, اس کا عرق رہتا. وہ برادہ جو ہے وہ ظاہر ہے, وہ عرق اس کا باطن ہے. اور اس عرق کا بھی ایک باطن رہتا ہے, استعمال کے حساب سے عرق ہے مگر باطن اس کا کیا ہے, اس کے اندر پائی جانے والی توانائی اور قوت. کہتے ہیں کہ صاحب ایک معمولی سی چیز میں اتنے ظاہر اتنے باطن ہیں, شریعت مطہرہ میں نہیں ہوں گے جی. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم گہرائی میں جائیں. مگر آپ کو معلوم ہے کہ جب تک کہ ظاہر تک رسائی نہ ہو باطن تک کیسے جائیں گے. اس کی بنا پر پہلے مرحلے میں پوری شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا خاص اہتمام کرنا, توحید کا عقیدہ, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی رسالت کا عقیدہ, آپ کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ, اور آپ کے اللہ جل شانہ کے فرستادہ آخری پیغمبر ہونے کا عقیدہ, آپ سے محبت اور آپ کی عظمت کے لازم ہونے کا عقیدہ, اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں, کتابوں, پیغمبروں پر ایمان, آخرت پر ایمان, کتابوں پر ایمان, تقدیر پر ایمان, موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان, ایک تو یہ عقیدہ صحیح رہنا, دوسرے نماز ہے, روزہ ہے, مالدار ہیں تو زکوٰۃ ہے, حج ہے, لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ معاملات کا صحیح رکھنا ہے, لوگوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا ہے, جس کا جو حصہ ہے اس کو وہ حصہ دینا ہے, یہ سب ظاہری احکام ہیں. اور اپنے اعضاء ظاہرہ کو گناہوں سے بچانا. اب یہ گناہوں کا جو معاملہ ہے بہت پریشان کن بنا ہوا ہے ساتھیوں کے لیے. یاد رکھنا اس بات کو کہ گناہ پر اکسانے والی چیزیں کیا کیا ہیں. ایک ہے اپنا نفس, اور یہی سب سے بڑا دشمن ہے, اور دوسرا ہے شیطان, اور تیسرا ہے شیطانی صفت والا انسان. گناہ پر اکسانے والی چیزیں ہیں یہ. جو اندر سے وہ نامحرم کو دیکھنے کی جو خواہش ہوتی نا نفس کی رہتی, گانا سننے کا جو تقاضا ہو رہا نفس کا ہوتا, گالی دینے کا جو تقاضا آتا ہے نا نفس کا رہتا, اسی لیے ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ارے نفس بولے تو کیا معلوم، آنکھ کان زبان کے بارے میں جو کچھ غلط چیزوں کی طرف، ان چیزوں کے استعمال کرنا کی طرف لے جانے والی جو چیز ہے، اس کا نام اس نفس ہے. نفس کا ظہور ان تین رستوں سے زیادہ ہوتا ہے. وہ نفس کا جو ظہور ہے یہ تین رستوں سے زیادہ ہے. اس سے میں نفس کی پیروی کر رہا ہوں یا نہیں سمجھ میں آنا آسان ہو جاتا، پھر مشکل نہیں رہتا. وہ سمجھ میں آ گیا تو اپنے استاذ، اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے مسلح، اپنے رہنما، اپنے مربی کی تعلیم پر میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں فیصلہ کر لینا بھی آسان ہو جاتا. تعلیم کا سب سے پہلا اور بنیادی جو حصہ بتلایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت اور اصلاح نفس موقوف ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور نفس کے مجاہدے پر، مخالفت نفس پر ہے. اب وہ دیکھنے کو تقاضا کر رہا ہے، ہم نے دیکھ لیا تو سمجھنا چاہیے کہ نفس کی پیروی ہو گئی. نامناسب بات سننے کا تقاضا کر رہا ہے، ہم نے سن لی تو نفس کی پیروی ہو گئی. غیر شرعی بات کہنے کو تقاضا ہو رہا ہے اور ہم نے کہہ دی تو نفس کی پیروی ہو گئی. بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَا عَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، تمہارا دل کیا کیا بولتا ہے، اس چیز کے خیالات میں مبتلا رہتا ہے، وہ بھی ہم جانتے ہیں. تو اس واسطے برائیوں کا سوچنا، غلط چیزوں کا دیکھنا، غلط باتوں کا سننا، غلط باتوں کا کہنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو نفس کی پیروی پر دلالت کرنے والی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس نے نفس کی پیروی کی وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ، نفس کی خواہش کی پیروی مت کرو ورنہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا. اب اللہ کے راستے سے ہٹ جانے کے بعد میں ظاہر ہے کہ آدمی صحیح منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتا. اللہ کا رضا والا جو راستہ ہے، ان کی خوشنودی والا جو راستہ ہے، اس کے نتیجے میں جس منزل پہ پہنچیں گے، جب وہ راستے سے ہٹ گئے تو وہ منزل پہ تو نہیں جا سکتے، کہیں اور ہی جائیں گے. کہاں جائیں گے یہ سمجھدار طبقے کو بولنے کی ضرورت نہیں، اس کو خود ہی معلوم ہے کہ ایک راستہ جنت کا ہے اور ایک جہنم کا ہے. دوستو، گناہوں سے بچنا، اس کے لیے جب تک کہ مخالفت نفس نہیں ہوگی گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے. اور یہ معمولی چیزوں کی خواہش کئی کو رہتی ہے، بولے تو اعلیٰ چیزیں نظروں میں نہیں، اور یہ فانی لذت کے پیچھے آدمی کئی کو پڑتا، بولے تو باقی لذت کا اسے اندازہ نہیں. کسی بادشاہ کی بہت ہی جانے چاہیے تھی کسی باندھی کے بارے میں، کسی سمجھدار شخص نے اظہار خیال کر دیا تھا، سنا کہ میرا خریدنے کا ارادہ ہے. وہ بادشاہ کو معلوم ہوا تو بادشاہ جس باندھی کو پسند کرتا ہے اس کو خریدنے کا ارادہ ہے، اسے کتنا بڑا مول وہ دے سکتا ہے بھائی، معلوم ہوا تو بلوائے گا. خریدنا چاہتے ہیں، بولے تو جی کیا قیمت لگا سکتے ہیں، بولے تو دو کوڑی بولا گا. دو کوڑی، اتنی بے وقت چیزیں تھیں. پھر اس کے خرابیاں گنائے، جس کے پیچھے آج اکثریت نوجوانوں کی بھاگ رہی، جسم میں گندگی بھری پڑی، کہیں سے بھی اس کا بدن کاٹ کے دیکھو ایسی چیز نکلے گی جس سے وضو ٹوٹ جاتا. اس کے پیٹ میں گندگی بھری رہتی، اس کے آنکھ میں میل جمع ہوتا ہے، کنگھی نہ کی جائے، سر نہ دھویا جائے تو سر میں گری بو پیدا ہو جائے، اس کے منہ سے تھوک نکلے، اس کی ناک سے ریزش بہے اور ہمیشہ گندگی اس کے پیٹ میں. اب ایسی چیز کی طرف رجحان و میلان جو طبیعت کا رہتا، وقتی طور پر چند تھوڑی دیر کے لیے لذت کا احساس وہ اتنا زیادہ اہم ہو گیا, اتنا زیادہ اہم ہو گیا آج لوگوں کے پاس میں کہ سب سے بڑا مسئلہ نوجوانوں کے واسطے وہی بنا ہوا ہے, اور اس کا غلبہ اس وقت میں اس زمانے میں اتنا زیادہ بڑھ گیا, اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ دین چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دے رہے ہیں اس کے واسطے, ایمان چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دے رہے ہیں اس کے واسطے, مال چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دے رہے ہیں اس کے واسطے, مکان چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دے رہے ہیں اس کے واسطے, رشتے دار چھوڑنا پڑا تو رشتے داروں کو چھوڑ دے رہے ہیں اس کے واسطے. اتنا ہی نہیں بلکہ صورت حال کچھ ایسی ہے کہ آسانی سے حاصل ہونے والی بھی نہیں ہے, مگر خالی اس کی طرف خیالات لگا کے اپنی طرف سے بس اس کے خیال میں گم ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جا رہا ہے بس, تو معمولی بے حقیقت چیزوں کی اہمیت اس درجے دل و دماغ میں آ گئی اور دل کا رخ پورا خلق کی طرف ہو گیا, اور اکابر و اہل اللہ اور بزرگان دین کی تعلیم زیادہ تر جو ہے وہ یہ کہ بھائی اپنے دل کے رخ کو اللہ کی طرف ایسا موڑو کہ وہ جڑ جائے اللہ سے اور کٹ جائے خلق سے. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, پہلے مرحلے میں اللہ جل شانہ کی طرف دھیان, اللہ کے ذکر کا اہتمام اور زیادہ سے زیادہ توجہ اپنی حق تعالیٰ کی طرف رکھنے کی پوری کوشش. جب ادھر سے دنیا سے خیال ہٹ جائے گا نا تو سارے مسئلے آسان ہیں, پوری جو پریشانیاں ہیں وہ دل پورا ادھر رہنے کی وجہ سے ہیں. اسی واسطے ایک بزرگ لکھے ہیں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا خاص کیفیت بتلانے کے لیے بول, سب تو تجھ سے ڈرتے ہیں لیکن میں اپنے آپ سے اپنے نفس سے ڈرتا ہوں. وہ کیسی عجیب بات ہے اللہ کہ اس واسطے میں نے غور کر کے دیکھا تو آپ میں تو سراسر خیر ہی خیر ہے, میرے نفس کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے, یہ میرے لیے نقصان کا سبب ہے. تو خلق سے کٹنا, خالق سے جڑنا ہمارے بے شمار مسائل کا حل ہے اور بہت ساری ہماری خراب حالتوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے. اسی لیے ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں لوگوں کو مشغول کرنے کا اہتمام فرمایا ہے. اس واسطے ہر ساتھی کثرت ذکر کا اہتمام کرے, اور ذکر کی کثرت کی مختلف شکلیں درود شریف زیادہ سے زیادہ, کلمہ طیبہ زیادہ سے زیادہ, سبحان کلمہ زیادہ سے زیادہ, استغفار صبح شام, قرآن پاک کی تلاوت جتنی زیادہ ہو سکتی ہے اللہ اللہ یا اللہ اللہ کثرت سے کرتے رہنا. باقی کی بات انشاءاللہ اپنے عزیز بعد ماہ نماز مغرب عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح علم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندرون میں پائے جانے والے تمام نقائص کو حق تعالیٰ محض اپنے کرم سے دور فرما کر ان اچھائیوں سے ہم سب کو آراستہ کرے جو پروردگار عالم اپنے بندوں میں ہونا پسند فرماتے ہیں. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.